如果给你的恩道高开放نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ توبہ کے 14 رکوع میں ہم نے یہ پڑھا کہ تین انتہائی مخلص صحابہ اکرام تھے، لیکن یہ ہے کہ بحث تاخیر کی وجہ سے وہ غزوہ تبوک میں شرکت سے محروم رہے اور ایک آزمائش سے گزرے۔ یہ جو تاخیر ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ شیطان کے ہمارے اوپر مختلف طرح سے حملے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حملہ یہ بھی ہے کہ وہ پہلے تو روکتا ہے کہ ہم نیکی کا کام کریں ہی نہ، اور اگر کرنے کا ارادہ کر لیں تو وہ چاہتا ہے کہ اس میں تاخیر کی جائے، ڈیلے کی جائے۔ تو یہ نیکی کام میں تاخیر کرانا بھی ایک شیطان کی طرف سے حملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے قرآن مجید کی ہدایت کیا ہے، وہ آ رہی ہے آیت نمبر 119 میں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور اس کے لیے شیطان رکاوٹ ڈالے گا، وہ تو خود برباد ہوا ہے، چاہتا ہے کہ ہمیں بھی برباد کرے، وہ ہمیں تقوی سے دور رکھنے کی کوشش کرے گا، تو ہم پھر کیا کریں؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ یعنی ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو شیطان سے حملوں کے بچانے کا، کہ انسان اچھے لوگوں کے ساتھ ایک میل جول اختیار کرے، اچھے لوگوں کے ساتھ ایک صحبت ان کی اختیار کرے۔ اچھی صحبت انسان کو بنا دیتی ہے، شیطان کے نفس کے حملوں سے بچنے میں انسان کے لیے مفید بنتی ہے، اور بری صحبت وہ انسان کو بگاڑ دیتی ہے۔ اور بہت سے لوگ صرف بری صحبتوں کی وجہ سے ہی بری عادات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اگر بچنا چاہتا ہے اللہ کی نافرمانی سے، شیطان کے حملوں سے، تو مستقل اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ رہے، اچھے ماحول کے ساتھ جڑا رہے۔ جماعتی زندگی اختیار کرنا اسی حوالے سے ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ ویسے تو جماعتی زندگی اختیار کرنا جو دوسرا اور تیسرا فرض ہے ہمارا، یعنی دین کی تبلیغ اور دین کی غلبے کی جدوجہد، اس کے لیے تو ضروری ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو نیکی کی طرف بلائے اور وہ برائی سے روکے۔ اکیلا انسان مؤثر انداز سے تبلیغ نہیں کر سکتا، ایک ساتھ ملتے ہیں تو صحیح معنوں میں مختلف وسائل، مختلف صلاحیتیں جمع ہوتی ہیں تو مؤثر انداز سے ایک پیغام آگے پھیلایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے پر دین کا غلبہ یہ اکیلا بھی نہیں کر سکتا، ایک منظم جماعت ہی ہو سکتی ہے جو جمع جمائے باطل نظام کے خلاف کوئی تحریک چلائے، کوئی احتجاج کرے، اس کے خلاف جہاد کرے اور پھر اس نظام کو اکھاڑے۔ لیکن اپنی ذاتی اصلاح کے لیے بھی جماعت زندگی بڑی مفید ہے۔ آپ کسی جماعت میں ہوتے ہیں تو ساتھی آپ کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں، ذرا سی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو متوجہ کرتے ہیں، اس سے اصلاح ہوتی رہتی ہے، آپ کو موقع ملتے رہتے ہیں اپنے مختلف صلاحیتوں کے اظہار کے بھی۔ اور اگر انسان کسی جماعت میں نہیں ہے، کسی اچھے ماحول میں نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کی اصلاح کرنے والا نہیں، اور بعض پھر خرابیاں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ ان سے جان چھڑانا انسان کا مشکل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حفظ ما تقدم کے طور پر کسی اچھے ماحول اور کسی دینی جماعت کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم واقعتاً اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر سکیں اور نیکی پر مستقل کاربند رہ سکیں۔ اس لیے کہ ہمارا چاروں طرف ماحول تو بگڑا ہوا ہے، وہ ماحول تو ہمیں کسی اور چیز کی دعوت دے رہا ہے، دنیا داری کی اور بہائی کی اور جو ہے وہ فحاشی کی۔ لیکن اگر کچھ اچھے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہو، تو ان کو دیکھ کر پھر انسان جو ہے وہ احساس کرتا ہے کہ مجھے بھی ان کی طرح آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، مجھے بھی ان کی طرح نیکی میں جو ہے وہ ان سے مقابلہ کر کے سبقت کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ اس کی تعریف سورہ بقرہ آیت 177 میں آ چکی ہے۔ اللہ نے ایک نیکی کا تصور ہمیں بتایا کہ نیکی یہ ہے کہ انسان کی نیکی صرف اللہ کے لیے ہو، نیکی صرف آخرت کے اجر و ثواب کے لیے ہو، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ پھر نیکی کا ایک مظہر ہے انسانی ہمدردی، اپنا پیسہ باوجود پیسے کی محبت کے مستحقین کی مدد کے لیے خرچ کیا جائے۔ نیکی کا دوسرا مظہر ہے عبادات، انسان نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے۔ تیسرا مظہر نیکی کا ہے اپنے وعدے کی پاسداری، جو بات کہے، جو کمٹمنٹ کرے اسے پورا کرے۔ نیکی کا چوتھا مظہر ہے کہ حق و باطل کے بارکے میں بڑی استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے۔ آخر میں فرمایا آیت 177 سورہ بقرہ، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ تو یہ سچے ہونے کی تعریف، کہ سچا کون ہے، خود قرآن سے وہ ڈیفینیشن مل جائے گی۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے انسان ان کے ساتھ رہے تاکہ دین کا پورے کا پورا تصور وہ بھی اس کے سامنے موجود رہے، اور اس کے مطابق وہ اپنے طرز عمل کو بھی ڈھال سکے۔ تو سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، مدینے والوں کے لیے ہرگز جائز نہ تھا، وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور ان کے لیے جو کہ مدینے کے گرد بدو رہتے ہیں، دیہاتی رہتے ہیں، اَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے رہ جائیں۔ اللہ کے رسول تو جا رہے ہوں جو ہے وہ تبوک کی طرف، اور جو ہے وہ راستے میں گرمی کی شدت برداشت کر رہے ہوں، اور راستے میں گرد اور مٹی اور دھول جو ہے وہ اس کی مشقت سے گزر رہے ہوں، اور جو ہے وہ اسباب کی قلت اس کی تکلیف سے جو ہے وہ دوچار ہوں، اور کوئی اللہ کے رسول کا نام لیوا، ان کے نام کا کلمہ پڑھنے والا اپنے گھر پر آرام سے بیٹھا ہوا ہو۔ یہ خیال آیا ایک صحابی ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان سے بھی تاخیر ہو گئی تھی، اور وہ بھی غزوہ تبوک میں لشکر کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گھر پر آیا، اپنے باغ میں پہنچا، تو میری بیوی نے فوراً ایک جو ہے وہ درخت کے نیچے زمین پر پانی چھڑکا، اس پر اس نے ایک کپڑا بچھایا تاکہ زمین ٹھنڈی ہو جائے، میں اس پر بیٹھا، اور اس کے بعد وہ میرے لیے فوراً ٹھنڈا پانی لے آئی، میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں پانی اپنے مہٹوں کو لگانے لگا، مجھے خیال آیا کہ میں ٹھنڈی زمین پر سائے میں بیوی کے پاس بیٹھ کے ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں، اور عین اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تپتی ہوئی دھوپ میں اور مٹی اور گرد اس کے طوفان میں نہ جانے وہ کیسی مشقت برداشت کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اسی وقت میں نے اس پانی کو دور کر دیا، اور فوراً بیوی سے کہا کہ میری اونٹنی تیار کرو۔ اونٹنی تیار کی، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ فوراً بڑی تیزی کا سفر کرتے ہوئے جا کے لشکر کے ساتھ شامل ہوئے۔ فرمایا ہرگز جائز نہیں تھا مدینے والوں کے لیے، اور نہ ان کے لیے جو کہ مدینے کے گرد بدو رہتے ہیں، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے رہ جاتے۔ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور یہ کہ اپنی جانوں کو نبی کی جان پر ترجیح دیتے۔ کیوں؟ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، اس لیے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اس محنت کے دوران نہیں پہنچتی کوئی پیاس، ولا نصب، اور نہ ہی کوئی محنت اور تکان پہنچتی ہے، ولا مخمصۃ، اور نہ بھوک کی تکلیف آتی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا یتعون موت یغیظ الکفار، اور نہ ہی وہ کسی میدان میں قدم رکھتے ہیں کہ جس سے کفار کے جی جلتے ہیں، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ ہی وہ دشمن سے کوئی چیز چھینتے ہیں، الا کتب لہم بہی عمل صالح، مگر یہ سب کا سب ان کے لیے عمل صالح کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرا، اور وہ نہیں خرچ کرتے، نہ کوئی چھوٹا خرچ اور نہ ہی کوئی بڑا خرچ، ولا یقطعون وادیا، اور نہ ہی وہ کوئی وادی طے کرتے ہیں، الا کتب لہم، مگر یہ ہے کہ ان کا یہ ہر عمل لکھا جاتا ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے عمل کا جو عمل وہ کر رہے ہیں اس عمل کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. اس سے پہلے سورہ توبہ کے 12 رکوع میں جو ہے وہ مذمت آئی تھی، تنقید آئی تھی ان اعراب پر، ان بدوؤں پر، کہ جو مدینے آ کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بنیادی علوم کو نہیں سیکھتے. فرمایا اگر یہ علوم سیکھتے تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دین کے جو اصل فرائض اور ذمہ داری ان کا احساس ہوتا اور یہ نفاق سے یہ محفوظ ہو جاتے. علم صحیح ہوتا تو ان کے عمل کی بھی اصلاح ہو جاتی. اب اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے کہ ہر گروہ میں سے کچھ نہ کچھ لوگ مدینے آئیں اور اللہ کے رسول سے علم دین سیکھیں اور جا کے اپنے لوگوں کو سکھائیں. علم صحیح ہوگا تو یہ بھی ایک منافقت کو دور کرنے کا ایک جو ہے وہ منافقت کو دور کرنے کی ایک تدبیر ہوگی. فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سب مومنوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ نکل سکیں، یعنی ہر ایک کے حالات ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے آپ کو فارغ کر سکے اور آ کر مدینے جو ہے وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں ان کی صحبت میں بیٹھ کر علم دین حاصل کر سکے. تو وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، تمام مومنوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ سب کے سب نکل سکتے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر قبیلے میں سے کوئی ایک جماعت نکل آتی. اگر سب نہیں آ سکتے کوئی بات نہیں، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر قبیلے میں سے کوئی ایک جماعت نکلتی. لیتفقہوا فی الدین، اور وہ تاکہ وہ آ کر دین کی میں سمجھ پیدا کرتی، آ کر اللہ کے رسول سے دین کو سیکھتی. ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، اور ایسے لوگ پھر جا کر اپنی قوم کو خبردار کرتے جب ان کی طرف لوٹ کر جاتے، یعنی ان کے پاس جا کر اور جو علم سیکھا ہے ان تک اب وہ پہنچاتے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے خبردار کرتے. لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانیوں سے بچ سکتے. تو اس آیت کی روح سے یہ فرض ہے ہمیشہ مسلمانوں پر کہ ان میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہو کہ جو اپنے آپ کو علم دین سیکھنے کے لیے فارغ کرے اور جو بھی دین کے جملہ علوم ہیں ان سب کو سیکھے. باقی ہر مسلمان پر کیا فرض ہے کہ وہ اتنا علم سیکھے جو اس کے معاملات کے لیے ضروری ہے. عبادات کا علم سیکھے، نماز کا علم سیکھے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کے بارے میں مسائل کو سیکھے، صاحب حیثیت ہے تو حج کے بارے میں مسائل کو سیکھے، اور پھر اس کے بعد اگر تاجر ہے تو تجارت کے مسائل سیکھے، اگر ملازمت پیشہ ہے تو اس کے حوالے سے دین کے تمام تقاضوں کو سیکھے، اسی طریقے پر طہارت کے مسائل سیکھے، نکاح طلاق کے مسائل سیکھے. باقی یہ ہے کہ تمام مسائل ظاہری بات ہے وہ ہر آدمی نہیں سیکھ سکتا، اس کے لیے تو گروہ ہونا چاہیے. جیسے کہ ہمارے ہاں مدارس ہیں، علماء اکرام ہیں جو کہ جو ہے وہ دین کے تمام بنیادی علوم کا علم حاصل کرتے ہیں، پھر لوگ جا کر ان سے سیکھتے رہتے ہیں. تو ایک ہے، ایک ایسا طبقہ ضرور ہونا چاہیے ہر بستی میں ہر جگہ پر کہ جو مکمل جو بھی جتنے ضروری دین کے علوم ہیں وہ ان پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور باقی ہر مسلمان صرف اس پر اتنا علم سیکھنا فرض ہے جتنا کہ اس کی ضرورت ہے. یہی اس حدیث کا مفہوم ہے کہ طلب العلم فریضۃن علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد مسلمان عورت پر علم سیکھنا فرض ہے. کتنا علم سیکھنا؟ جتنا علم کے اس کے لیے عمل، اس کے اپنے عمل کے لیے ضروری ہے. اب اس کے بعد بڑی اہم آیت آ رہی ہے، اور وہ آیت ہے جو بھی اللہ کا دین غالب ہوا تھا جزیرہ نمایاں عرب میں، اب اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اب باہر بھی ایکسپورٹ کرنا ہے. اس انقلاب کو جو عرب کے اندر برپا ہوا، اب اس انقلاب کو عرب کے باہر بھی پھیلانا ہے، اس کی توسیع کرنی ہے. بڑی اہم آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، لڑو ان سے جو بھی تم سے ملک ہیں کفار میں سے، یعنی اسلامی ریاست کے ساتھ جن کفار کے اب سرحدیں ہیں، جو ریاستیں ہیں، اب ان کے ساتھ لڑو. ولیجدوا فیکم غلظہ، اور وہ تمہارے اندر سختی پائیں. وعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. کوئی کام تقوی کے خلاف نہ کرنا، یہ وہ حکم ہے جس پر عمل کر کے صحابہ اکرام پھر نکلے اور انہوں نے کافر ریاستوں کو تین آپشن دیے. پہلا، دو آپشن پر امن، کہا کہ اسلام قبول کر لو تو تو تم بالکل ہمارے برابر ہو، کوئی فرق نہیں ہوگا ہم میں اور تم میں، اور حکومت اللہ کی ہوگی، شریعت نافذ ہوگی، اسی میں عدل ہے، اسی میں انسانوں کی فلاح ہے. اگر تمہیں قبول نہیں تو ٹھیک ہے، اپنے مذہب پر قائم رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ ہے کہ حکومت اب تمہاری نہیں ہوگی، اب یہاں پہ شریعت نافذ ہوگی، لا آف دی لینڈ اللہ کا ہوگا. اگر تمہیں یہ دو اور تم رہو گے ذمہ کے طور پر، ہم تمہاری بھی، تمہاری اولادوں کی بھی، تمہاری املاک کی بھی، تمہاری عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کریں گے، اور اس کے لیے تم سے جزیہ لیں گے، ٹیکس لیں گے. لیکن اگر تمہیں یہ دو پرامن آپشن قبول نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ تیسرا آپشن یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے سورہ توبہ کی اس آیت نمبر 123 میں کہ اب ہم نے تم سے جنگ کرنی ہے. تو لہٰذا کچھ ایسی بھی جو ہے وہ ریاستیں تھیں کہ جنہوں نے رضاکارانہ طور پر اسلام قبول کر لیا، ان کو عزت ملی، اور یہ ہے کہ جو ہے وہ وہاں پر اللہ کا دین بغیر کسی جنگ و جدال کے نافذ ہو گیا. اور کچھ ایسی بھی ریاستیں تھیں کہ جن کے ساتھ جنگ کرنی پڑی، لیکن یہ ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں الحمدللہ تین بر اعظموں تک اسلام کی توسیع ہو گئی. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا، وہ کیفیت الحمدللہ وہ پیدا ہوئی. اس حوالے سے بڑا پیارا جملہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پوچھا رستم نے اپنے ایک جو ہے وہ نمائندے کے ذریعے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سے پہلے بھی عرب کے لوگ آتے تھے ہمارے علاقوں میں، لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، لیکن اس مرتبہ آپ لوگ آئے ہیں تو جائے نہیں رہے، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ بڑا پیارا جواب ان کا نقل ہوا تاریخ کی کتابوں میں کہ انا قد ارسلنا، اب ہمیں بھیجا گیا ہے، پہلے تو ہم خود آتے تھے اور آ کر اپنی خواہش نفس کی تسکین کے لیے لوٹ مار کرتے ہوں گے، لیکن اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اللہ کا حکم ہے، سورہ توبہ کی آیت 123 میں اس کا حکم ہے کہ انا قد ارسلنا، بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے، لنخرج الناس، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں، من ظلمات الجہالت الی نور الایمان، جہالت کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف، ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نکالیں اسلام کے عدل کی طرف، انہیں ہم خلافت کے نظام کی طرف لے کر آئیں، بادشاہت نہ ہو بلکہ خلافت ہو، خلیفہ کا محل نہ ہو، خلیفہ کوئی قانون سے بالا تر نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے اعلیٰ مثال ہے خلفائے راشدین کی، سادہ گھر، سادہ لباس، اور اس کے بعد واقعتاً وہ اس ذمہ داری کو امانت سمجھتے تھے، اور ہر وقت لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے فکر مند رہتے تھے، لوگ آرام سے سوتے تھے اور وہ راتوں گلیوں میں گشت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں ویسا عدلانہ نظام عطا فرمائے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوئی، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان میں سے وہ بھی منافق ہیں کہ جو کہتے ہیں، اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، بتاؤ کہ تم میں سے کس کے ایمان میں سورت نے اضافہ کیا. سورہ انفال جو پچھلی سورت ہم نے پڑھی تھی، اس میں شروع میں الفاظ تھے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں. تو منافقین طنز کرتے تھے کہ ایک سورت نازل ہوئی ہے، بھائی ذرا دیکھو اس سورت نے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے. جواب دیا گیا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جو کہ حقیقی طور پر ایمان لائے ہیں، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو اس سورہ مبارکہ نے ان کے ایمان کو بڑھایا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور اتنی پیاری سورت نازل کر دی. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ بدبخت کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت ہے، دنیا داری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، تو اس سورت نے ان کی گندگی میں مزید گندگی کا اضافہ کیا، مزید ان کی جلن، ان کی حسد، اس میں اضافہ ہوا ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مریں گے اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوں گے. اَوَلَا يَرَوْنَ، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کہ وہ ہر سال آزمائے جاتے ہیں، کبھی ایک مرتبہ، کبھی دو مرتبہ، کبھی سال میں ایک مرتبہ تقاضا آتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو، اور ان کی آزمائش ہوتی ہے، انہیں نکلتے اور اس پہ شرمندہ ہوتے ہیں، لوگوں کو فیس نہیں کر پاتے، کبھی سال میں دو تقاضے آتے ہیں اور دو مرتبہ انہیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے. تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتن، کہ وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں ہر سال، کبھی ایک بار اور کبھی دو بار، ثم لا یتوبون، وہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، تو ان میں سے بعض بعض کی طرف دیکھتے ہیں، تقاضا آ رہا ہے سورت میں اللہ کی راہ میں نکلو، مال اور جان سے جہاد کرو، اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ لو بھائی اب پھر آزمائش آ گئی، اب پھر تقاضا آ گیا، ان میں سے بعض بعض کی طرف دیکھتے ہیں، هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، پھر یہ دیکھتے ہو تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر چپکے سے کھسک جاتے ہیں، یعنی یہ دیکھتے ہو کہ مجھے دیکھے نا اور خاموشی سے نکل جاتے ہیں کہ اگر میں موجود رہا اور تقاضا آیا تو پھر مجھے بھی شاید کوئی اعلان کرنا پڑے گا جی میں اس مہم میں اتنا انفاق کروں گا یا میں بھی ساتھ جانے کو تیار ہوں، تو فرمایا ثم انصرفوا، اور پھر جو ہے وہ چپکے سے کھسک جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں، بأنهم قوم لا يفقهون، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں. یہ کس دنیا کی زندگی کے حوالے سے اتنی فکر کر رہے ہیں؟ دنیا کی زندگی تو ختم ہونی ہے، موت تو آنی آنی ہے، ان کو تو چاہیے کہ تمنا کریں کہ موت اللہ کے رستے کی آ جائے، مال یہاں پہ چھوڑ کر جانا ہے، ساتھ لے کر نہیں جانا، مال تو وہی محفوظ ہے جو آگے جمع کرا دیا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا. بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا مال ہے کیا؟ وہ جو کھا پی لیا، یا جو پہن کے بوسیدہ کر دیا، یا وہ مال جو تم نے آگے بھیج دیا اللہ کے ہاں جمع ہو گیا؟ لیکن ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جو مال ہم بچا کے رکھ رہے ہیں یہی مال ہمارا ہے، اور یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی جان کی حفاظت کر لی اور ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا مشقتوں میں پڑنے سے تو ہم بڑے کامیاب رہے. ہونا یہ چاہیے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جتنا ہمارا جسم اللہ کی راہ میں گھلے گا، مشقتیں اٹھائے گا، تکلیفیں اٹھائے گا، اتنا یہ اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہوتا چلا جائے گا. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. فرمایا بأنهم قوم لا يفقهون، یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں. اب اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی امت کے ساتھ محبت ہے اس کا اظہار. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آ گئے ہیں تمہی میں سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول تمہی میں سے ہیں، رسول انسان ہیں تمہی میں سے ہیں. اگر رسول انسان نہ ہوتے تو اب انسانیت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا، انسانیت کے لیے شرف ہیں ایسی ہستیاں، ورنہ تو انسانوں کی اکثریت کا کیا حال ہے آپ کے علم میں؟ یہ جو ہے وہ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان میں سے فاسق ہیں. تو انسانیت کن پر فخر کرے؟ انسانیت فخر کر سکتی ہے ایسی ہستیوں پر. فرمایا فخر انسانیت ہیں، محسن انسانیت ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہمارے ماں باپ قربان ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس آ گئے رسول تمہی میں سے، عزیز علیہ ما انتم، بہت بھاری ہے ان پر وہ چیز جو تمہیں تکلیف دے، تمہیں جس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے ان پر وہ چیز بہت شاک ہے، بہت بھاری ہے. حریص علیکم، تمہارے بارے میں ہر خیر کے خواہش مند ہیں، چاہتے ہیں کہ ہر بھلائی اور ہر نعمت میری امت کو مل جائے. بالمومنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے حق میں تو خاص طور پر بہت ہی مہربان ہیں، بہت ہی رحم کرنے والے ہیں. گناہگاروں کے لیے بھی وہ بھلائی چاہتے ہیں، لیکن مومنوں کے لیے تو بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر وہ رخ پھیر لیں، نبی تو اتنی محبت کریں اور وہ رخ پھیر لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو اے نبی آپ ان سے کہیے کہ پھر میرے لیے اللہ کافی ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں اسی اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی بڑے عظیم تخت کا مالک ہے. ان دو آیتوں کے حوالے سے آپ ایک فتنے سے بھی آگاہ ہو جائیں. ایک شخص تھا ملون خلیفہ رشاد، اس نے قرآن مجید کے حوالے سے ایک نقطہ پیش کیا کہ قرآن مجید یہ بڑی معجزانہ کتاب ہے، اور اس کتاب میں 19 کے ہنسے کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اس نے بنیاد بنایا سورہ مدثر کی اس آیت کو کہ جہنم پر 19 فرشتے معمور ہوں گے، علیہا 19. اب اس نے کہا کہ دیکھو قرآن مجید کی صورتوں کی تعداد کتنی ہے، 114، 19 کا ملٹیپل. قرآن مجید میں جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی مرتبہ آیا ہے، وہ آیا 114 مرتبہ. سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے، لیکن سورہ نمل میں اس کو درمیان میں اللہ لے آئے 114-19 کا ملٹیپل. سورہ قاف 26 پارے میں اس میں حرف قاف کتنی بار آیا ہے؟ 57 ٹائمز، 19 کا ملٹیپل. ایسے اس نے بہت ساری مثالیں دی، 19 19 19. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کتنے ہیں؟ 19. تو اس نے کہا یہ، میں نے پہلی مرتبہ اس کا یہ فلسفہ سنا احمد دیداد اللہ انہیں غریق رحمت کرے ان کی ایک تقریر میں جو میں نے ویڈیو میں دیکھی، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے میں متاثر نہیں ہوا. میں نے کہا یہ قرآن مجید کے حوالے جس سے ان کی باتیں کرنا یہ جو ہے وہ خام خائی کی ایک مصنوعی ہے، اصل تو یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، ان چیزوں کی کتاب ہے ہی نہیں. بعد میں اس نے پھر فتنہ اٹھا لیا، اس نے کہا کہ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں لگتا ہے کسی نے بعد میں قرآن میں داخل کی، اگر یہ دو آیتیں نکال دی جائیں تو پھر میرا 19 کا حساب صحیح بیٹھتا، اللہ کا لفظ اتنی بار آیا ہے وہ 19 کا ملٹیپل ہو جائے گا، اگر اس آیت کو شامل کریں تو پھر وہ میری کیلکولیشن خراب ہو رہی ہے. تو لگتا ہے یہ دو آیتیں نکالنی پڑیں گی، اگر یہ دو آیتیں شامل رہیں گی 19 کا حساب صحیح نہیں بیٹھے گا. اس بدبخت کو پھر ایک شخص نے امریکہ میں جہنم باطل کیا اور چھرا گھونپ کے اس کو مارا، اور احمد دیداد صاحب نے بھی بعد میں اس پر جو رجوع کیا، اور پھر عبد القدوس ہاشمی صاحب نے تجزیہ کیا کہ اس نے بعض باتیں بالکل جھوٹ کہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 نے 21 حروف ہیں، جو دو کھڑے زبر ہیں، ایک اللہ کا کھڑا زبر ہے ایک رحمان کا کھڑا زبر، اس نے اسے کاؤنٹ ہی نہیں کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں اس قسم کے فتنوں سے بچنا چاہیے. ذاکر نائک صاحب کی بڑی صحیح جملہ ہے ان کا کہ قرآن یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ سائنس کی کتاب ہے، یعنی اس میں آیات ہیں، یہ کوئی اٹ از ناٹ دا بک آف سائنس بٹ اٹ از دا بک آف سائنس. تو ہمیں اس حساب سے قرآن مجید کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں قرآن مجید کو کتاب ہدایت کے طور پر پڑھنا ہے. اقول قولی حاذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.